ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین بہت ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہیں، بہت ساری ایسی اصطلاحات ہیں جو ہم آج استعمال کرتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، لٹریچر میں دیکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات کا ایک مفہوم سب کے ساتھ کامن نہیں ہوتا، اور وہ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ان اصطلاحات کی بنیاد پر، تو بولنے والا اس کا مفہوم کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے مباحث بڑھتے ہیں اور ایک کنفیوژن سی کریٹ ہو جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری اصطلاحات ہیں، مثال کے طور پر ایک اصطلاح لے لیجئے سیکولرزم۔ ہم سیکولرزم کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کا مطلب آتا ہے مذہب سے بیزاری، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب مذہب سے بیزاری نہیں ہے، بلکہ مذہب کو کسی دنیاوی معاملات میں انوالو نہ ہونے دینا ہے، یعنی انسان کا بحیثیت انسان سارے حقوق برابر ہیں ار ریسپیکٹو آف دیئر ریلیجن۔ اسی طرح ایک اور بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ نہیں، اس کا مذہب مطلب تو سرے سے الحاد ہے، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہی سیکولرزم ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ اور ٹرمینالوجیز آپ لے لیجئے، فار ایگزامپل ہم یوز کرتے ہیں ماڈرنزم یا لبرلزم۔ جب یہ ماڈرنزم یا لبرلزم کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب پروگریسو نیچر آپ کا ہے، آپ جو ہے وہ جدیدیت کے قائل ہیں، لیکن دوسری جانب پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، آپ اس کا مطلب مذہبی روایات سے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح قدامت پسندی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے روایات کے اندر، اپنی مذہب کے اندر شدت اختیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے کچھ لوگوں کو اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، قدامت پسندی کا مطلب تو توازن ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری اصطلاحات ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دینی رجحان رکھتی ہے، یا یہ روایت پسندی ہے کو اختیار کرتے ہیں تو یہ رائٹسٹ ہیں، ادروائز یہ لیفٹسٹ ہیں۔ ان میں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن ہے، اور ان کنفیوژن کی وجہ سے جب ہم معاشرے میں اس کا اطلاق دیکھتے ہیں، جب اپلیکیشن دیکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات جنم لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جدید اصطلاحات کا پس منظر اور مفاہیم۔ میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ بہت ساری ٹرمینالوجیز ہم استعمال کرتے ہیں، سیکولرزم، ماڈرنزم، لبرلزم، پھر لیفٹسٹ، پھر رائٹسٹ، اور اس کے اندر بہت دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اب جب دو لوگ آپس میں ڈائیلاگ کرتے ہیں تو ایک کے نقطۂ نظر سے سیکولرزم کچھ اور ہوتا ہے، اور دوسرا جو جواب دے رہا ہوتا ہے اس کی نظر میں سیکولرزم کچھ اور ہوتا ہے۔ دونوں شاید بات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بحث اس لیے شاید ہو جاتی ہے کہ دونوں کا نقطۂ نظر یا اوپینین ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا پہلے اس پہ انٹروڈکٹری اپنا ذرا کمنٹ دیجئے گا کہ یہ ساری اصطلاحات میں سے سب سے پہلے اگر میں سیکولرزم کو لوں تو سیکولرزم اصل میں اصطلاح ہے کیا؟
اس سے بھی پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں وجود میں کیوں آئیں۔ جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں چرچ کو بہت غیر معمولی حیثیت حاصل تھی، پاپائیت کا ایک پورا نظم قائم تھا، اور پاپائیت کا یہ نظم پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرتا تھا، بلکہ ایک زمانہ وہ بھی رہا کہ جب اس کا کنٹرول بادشاہوں تک کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ تو ایک لحاظ سے مذہبی استبداد کی سی صورتحال تھی، جس سے یورپ ایک لمبے عرصے تک، یا مسیحی دنیا کہہ لیجئے، ایک لمبے عرصے تک دوچار رہی۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں جب ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بعض سائنسی نظریات کا اکتشاف کیا، یا علم حیات میں بعض نئی چیزیں دریافت کیں، یا فلکیات سے متعلق کچھ نئے نظریات پیش کیے، تو جو پہلے سے مذہبی تصورات بعض یونانی علوم کے حوالے سے بن چکے تھے اور اب گویا مذہب سمجھے جاتے تھے، ان کا رد عمل ہوا۔ یہ رد عمل بھی پاپائیت کے اسی ادارے کی طرف سے ہوا، پادریوں کو بڑا غیر معمولی غلبہ حاصل تھا، وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، اور حکمران بھی جو کچھ وہ کہتے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے مجبور تھے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ میں جب شیکسپیئر کا گھر دیکھنے کے لیے گیا تو اس کو انہوں نے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا ہوا ہے۔ وہاں ایک رجسٹر ہے جس میں شیکسپیئر کے والد کو چرچ میں نہ آنے پر جو جرمانے کیے گئے ان کی تفصیل بھی درج ہے۔ تو ایک لحاظ سے معاشرے کو چرچ نے منظم کر رکھا تھا۔ مسیحیتی سلطنت کا مذہب تھی، مسیحیتی حکمرانوں کا مذہب تھی، اور مسیحیت میں اصل چیز وہ ادارہ تھا جس کو ہم پاپائیت کا ادارہ کہتے ہیں۔ اس ادارے نے دنیا کے بارے میں بھی، دنیا میں رہن سہن کے بارے میں بھی بہت سے تصورات دیے۔ تو ان تصورات میں یہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہو گئی کہ یہ دنیا کی زندگی بھی کچھ تدبر، کچھ تفحص کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں جب ذرا آسمان سے نگاہ نیچے کر کے دنیا کو دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی تو اس کو سیکولرزم کہا گیا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کے معاملات، ان کو مذہبی تصورات سے ہٹ کر خالص دنیا کے اندر جو علوم کی بنیادیں ہیں ان پر دیکھا جائے۔ تو اگر آپ غور کریں تو اپنی اصل کے لحاظ سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا آسمان سے ذرا زمین کی طرف آنے ہی سے ہو رہی ہے، لیکن کوئی اصطلاح بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کلاسیکی مفہومی پر باقی رہے، وہ وقت کے ساتھ سفر کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا استعمال تجرید کے نتیجے میں محدود بھی ہونے لگ جاتا ہے اور بعض اوقات وسیع تر بھی ہو جاتا ہے۔ تو سیکولرزم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ جب چرچ کا نحاب کم ہوتا چلا گیا تو گویا یہ مفہوم اس میں پیدا ہو گیا کہ ہم اپنی ریاست کے معاملات، حکومت کے معاملات یہ دنیوی قانون کے تحت دیکھیں گے، اس میں مذہب کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یا مذہب کو اس معاملے میں وجہ ترجیح نہیں بننا چاہیے یا مذہبی بنیاد کے اوپر ریاستوں کی تشکیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے بہت سے تصورات وقت کے ساتھ اس میں داخل ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی سیکولرزم کمالزم کی صورت اختیار کر گیا اور اس نے باقاعدہ ایک نظریاتی حیثیت کے ساتھ پورے معاشرے کی تعمیر کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ نے مذہبی علامتوں پر پابندی لگانی شروع کر دی۔ اسی کا ظہور آپ اگر فرانس وغیرہ میں دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا، یہ برطانیہ میں اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جو ریاستیں ہیں انہوں نے سیکولرزم کو بطور ایک نظریے کے اختیار نہیں کیا۔ برطانیہ مثال کے طور پر ایک مسیحی ریاست تھی، مسیحی ریاست ہے، آج بھی وہاں کی جو ملکہ یا وہاں کا بادشاہ ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کا بھی سربراہ ہوتا ہے اور مذہبی رسوم بھی اسی طریقے سے ادا کی جاتی ہیں، لیکن ریاست اور حکومت کے معاملات اگر وہاں بھی دیکھیں تو روح کے لحاظ سے بالکل سیکولر بنیادوں پر استوار ہو گئے ہیں۔ یعنی شہریوں سے کیا معاملہ کرنا ہے، ان کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کس طرح ہونی ہے، ایک جدید ریاست میں شہریوں کو کیا حقوق ملنے ہیں، یہ چیزیں اب مذہبی بنیاد پر نہیں طے کی جاتی یا مذہب کی بنیاد پر ان میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا نظام بھی سیکولر نظام ہے، لیکن وہ سیکولر ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں مثلا اس کا ظہور آپ کو فرانس میں نظر آتا ہے یا اس کا ظہور آپ کو سوئٹزرلینڈ میں نظر آتا ہے یا اس کا ظہور ہمارے مسلمان ملکوں میں ترکی میں ہوا اور اس نے کمالزم کی صورت اختیار کر لی۔ تو یہ بات کہ کوئی ایک اصطلاح پیدا کہاں سے ہوئی ہے، وہ مختلف مراحل میں کہاں کس طرح گزری ہے، وہ کہاں پہنچی ہے، یہ سب چیزیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں۔ تاہم جب بھی آپ کوئی ازم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کم و بیش وہی صورت پیدا ضرور کر دیتا ہے جو مذہب پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک چیز کو بطور ایک نظریے اور عقیدے کے اختیار کر لیا ہے تو وہ عقیدہ مذہبی نہ بھی ہو، اس کی اساسات مابعد طبیعیاتی نہ بھی ہوں، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو اس کی نظر سے دیکھیں۔ تو تو ایک سیکولرزم کا دائی جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو بالکل اسی طرح مختلف نقطہ نظر سے دیکھتا ہے جیسے ایک مذہبی آدمی دیکھتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو اپنے سے مختلف جگہ پر رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرا دنیا کو دیکھنے کا، میرا ریاست کو دیکھنے کا، میرا افراد کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ازم کا لفظ بولتے ہی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ انفرادی سطح پر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ایک زاویہ نظر رکھے، وہ ما بعد طبیعیاتی بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیوی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نظریات بنتے رہتے ہیں، انسان ایک نظریاتی وجود ہے، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، لیکن جس وقت آپ کسی ریاست کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ وہ فلاں ازم کی علمبردار ہوگی، اس سے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں لازمی نتیجہ استبداد کی صورت میں نکلتا ہے۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب دوسرے لوگوں کو بھی اس ازم کی نظر سے دیکھیں اور اسی لحاظ سے ان کے حقوق اور فرائض طے کریں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پر آپ ایک رائے رکھتے ہیں، ایک زاویہ نظر رکھتے ہیں، مثلاً پارٹیاں ہیں، وہ اپنا ایک زاویہ نظر رکھتی ہیں، بیان کرتی ہیں، اس پر ان کو ووٹ مل جاتے ہیں، وہ جو زاویہ نظر رکھتی ہیں اس کے مطابق قانون سازی کریں گی، وہ اپنی مہم چلائیں گی، وہ لوگوں سے ووٹ لیں گی۔ لیکن جس وقت وہ ریاست کے نظم کو چلائیں گی تو اس وقت اگر کسی خاص عزم کا لوگوں کو بھی پابند کرنا چاہیں گی تو اس سے استبداد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تو اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی دنیا میں نظریات کی تعبیریں مختلف ہوتی رہتی ہیں اور کسی بھی نقطہ نظر کے حاملین اس کو دیکھنے کے مختلف زاویے ایجاد کرتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو اصطلاحات کا معاملہ ہمارے ہاں مذہبی اصطلاحات میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کسی اصطلاح کو اٹھا لیں، وہ پیدا ہوئی ہوگی کسی اور جگہ سے، لیکن استعمالات میں اس میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے، ہر اصطلاح انہی مراحل سے گزرتی ہے۔ لوگوں کو جو بات سمجھانی چاہیے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جس چیز کو بھی وہ قبول کریں، یہ دیکھیں کہ وہ کس معنی میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔ عام گفتگو میں آپ ایک تشریحی نوٹ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ریاست اور حکومت کے معاملات چونکہ ساری قوم سے متعلق ہوتے ہیں، وہاں کسی عزم یا نظریے کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ آپ نے ابھی جو بات فرمائی، آپ نے دو ٹپیکل اگزامپل دیں۔ آپ نے کہا کہ ایک برطانیہ کی اگزامپل ہے اور ایک جیسے مثال کے طور پر فرانس کی اگزامپل ہے۔ برطانیہ میں سیکولرزم کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کا جو ظہور ہے وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہی اصطلاح سیکولرزم کی فرانس میں اس کا ظہور مختلف ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب جب لوگ یہ آپس میں اس اصطلاح کے معنی کے اندر ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو اس کا مطلب لوگ حق بجانب ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ اصطلاح، ایک ہی اصطلاح مختلف طریقوں سے پریکٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سم ٹائم ایک دوسرے سے بالکل مخالف سمتوں میں پریکٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسا بھی ہے۔
وہاں ریاست نے یہ اصطلاح اپنے نظم کے لیے استعمال نہیں کی، یعنی مسیحی ریاست ہے، بلکہ یورپ کی کئی ریاستیں ہیں جو بالکل اسی پس منظر میں، جس کو مسیحی پس منظر کہا جاتا ہے، قائم ہوئیں، اسی پس منظر میں کام کر رہی ہیں، لیکن ریاست بتدریج مذہبی معاملات سے اس معنی میں بے تعلق ہو گئی ہے کہ نہ وہ اپنے آپ کو کسی مذہب کا علمبردار کہتی ہے، نہ کسی مذہب کی بنیاد پر وہ لوگوں میں تفریق کرتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں بھی سیکولرزم کے تحت جو اقدار بنی ہیں وہ بڑی حد تک رائج ہیں۔ امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی امریکی ڈالر پر بھی اللہ پر اعتماد اور ایمان کا اظہار کیا گیا ہے، اس معنی میں کہ یہ کوئی غیر مذہبی لوگ ہیں، سیکولرزم یہاں نہیں استعمال ہو سکتا، لیکن سیکولر اقدار موجود ہیں۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ سیکولر اقدار پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس میں سے کیا قابل قبول ہے، کیا قابل قبول نہیں ہے، یہ چیز ہم پاکستان میں بھی زیر بحث لا سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ کوئی ٹرم بولتے ہیں تو وہ اپنے پورے اصطلاحی تصور کے ساتھ سامنے آتی ہے، اس میں پھر یہ بحث پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ کوئی شخص اس کو کلاسیکی مفہوم میں استعمال کرے گا، کوئی بعد کے ادوار میں جو اس کے اطلاق میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس پہلو سے استعمال کرے گا. یعنی کوئی کتابیں کھول کے بیٹھ جائے گا اور یہ کہے گا کہ سیکولرزم کی کتاب میں یہ تعریف کی گئی ہے, لہذا جب تم یہ لفظ بولو گے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے آسمان سے اپنا رشتہ قطع نظر کر کے زمین کے ساتھ وابستہ کر لیا اور اب دنیوی معاملات کو دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہو. اور کچھ دوسرے لوگ ہوں گے کہ جو اس کی تعبیر تشریح بس اتنی ہی کریں گے کہ ریاست کا نظام جب ہم قائم کر رہے ہیں تو اس میں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ کی جائے, نہ قانون میں, نہ عدالت میں, نہ معاملات میں, نہ انتخابات میں, نہ حکمرانوں کے تقرر میں. تو ظاہر ہے کہ یہ تشریح جو ہے اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے, گفتگو بھی ہو سکتی ہے. تاہم جب آپ ایک پوری اصطلاح بولتے ہیں تو دوسرے کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ کہے کہ میرے نزدیک. تو اس کا مدعا یہ ہے, میں نے یہی دیکھیے اسلام کی صورتحال ہے. جیسے ہی ہمارے ہاں اسلام کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ریاست کا مذہب اس کو ہونا چاہیے, یا ہم نے قرارداد مقاصد منظور کی, یا اسلام کا نفاذ یا شریعت کا نفاذ, یہ اصطلاحات استعمال کیں, تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کس کا اسلام. یعنی ظاہر ہے اسلام کی کوئی دیوبندی تعبیر بھی لوگوں کو نظر آ رہی تھی, کوئی بریلوی تعبیر بھی نظر آ رہی تھی, کوئی حنفی شافعی تعبیریں بھی نظر آ رہی تھیں. تو وہاں بھی دیکھیے کہ مذہب اسلام تو سب کا مذہب ہے, میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اور تعبیر کے معاملے میں یہ افکار کا تشتت سامنے آیا, افتراق سامنے آیا, اور اس پر بحث بھی ہونے لگ گئی. تو اس میں پھر راستے بتائے جاتے ہیں کہ نظم ریاست میں کیسے فیصلے ہوں گے. تو یہ چیزیں جب بھی آپ کسی نظریے کا نام لیں گے وہاں لازمن پیدا ہو جائیں گی. اور انسانوں کے ہاں کوئی اصطلاح جب وجود میں آتی ہے تو وہ جامد نہیں ہو جاتی, وہ اپنے اصل مفہوم کے لحاظ سے بھی ایک سفر شروع کر دیتی ہے اور اطلاق کے لحاظ سے بھی ایک سفر شروع کر دیتی ہے. ہمارے ہاں جب لوگ جو مذہبی لحاظ سے کوئی ملحدین نہیں ہے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے معاملات میں مذہب کو حوالہ نہ بنایا جائے.
اچھا جاوید صاحب, ایک یہ بات بتائیے گا, آپ نے جب ابتدا میں اس اصطلاح کی جو تاریخ بیان کی, اس کی جو بیک گراؤنڈ بتایا, اس میں آپ نے پاپائیت کا ذکر کیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم مختلف ہمارے ادیبوں کو اور ہمارے جو شعرا ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اسپیشلی ہم علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں, علامہ اقبال ملائیت کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ملائیت وہ پاپائیت ہی کی شکل ہے مسلمانوں کے اندر جس کی طرف علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں, یا کوئی اور چیز ہے یہ؟
یہ بڑا اچھا آپ نے حوالہ دیا. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی علماء ہیں ان کے لیے امام, عالم, اس طرح کی بہت سی تعبیرات استعمال ہوتی رہیں. اسی طرح کی اصطلاحات یا تعبیرات میں ایک اصطلاح ملا بھی تھی. آپ اگر قدیم تاریخ میں دیکھیں تو ملا ایک بہت ہی قابل عزت تعبیر تھی, یعنی وہ لوگ کے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی شرح و وضاحت کرتے تھے اور جن کی ایک خاص حیثیت ہوتی تھی ان کو ملا کہا جاتا تھا. لیکن بتدریج یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگ گیا کہ جو کسی بات کو استدلال کی بنیاد پر سننے کے لیے تیار نہیں, بات سنتے ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں, فوراً آستین چڑھا لیتے ہیں, مذہبی زاویے میں جو چیزیں طے کر چکے ہیں ان پر کوئی آزادانہ بحث کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں, زندگی کو, زندگی کے حوادث کو بہت تنگ نظر سے دیکھتے ہیں, لگتا ہے ایک مدرسی سی فضا میں ہے, دنیا میں سماجیات کے کیا مسائل ہیں, عمرانیات کے کیا مسائل ہیں ان کو درخور اعتنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کوئی شخص ان کی بنیاد پر دین میں گفتگو کرتا ہے تو فوراً اس کی تکفیر, تفسیق اور تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس میں پھر علامہ اقبال نے یا بعض دوسرے لوگوں نے اس کو مذمت کے انداز میں استعمال کیا اور یہاں تک کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد, کہ ملا کا دین تو ہے ہی یہ کہ اللہ کا نام لے کر فساد برپا کیا جائے. اور دین میں اللہ کی کتاب کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے, اس تک کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آفتاب کے مقابلے میں آپ بالکل ہی اندھے ہو کر رہ جائیں. تو اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں وہ در حقیقت کسی چیز کے اطلاق سے پیدا ہوتی ہیں. تو اب ملا یا ملائیت وہ اپنی جگہ ایک قابل عزت اصطلاح پیدا ہوئی, لیکن بتدریج اپنے استعمال میں اس نے بہت سے شیڈ پیدا کر لیے. تو استعمال میں یہ شیڈز کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب کسی اصطلاح کے حاملین یا اس اصطلاح کو اپنا نظریہ قرار دینے والے لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں غلط رویے اختیار کرتے ہیں, تو سوسائٹی رد عمل کے طور پر پھر ان کو اچھی اصطلاحوں کی بجائے بری تعبیرات کی صورت دینا شروع کر دیتی ہے. تو یہ تدریجی طور پر آپ ہر چیز کے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے.
لیکن جاوید صاحب, آپ نے یہ فرمایا کہ علامہ اقبال نے گویا یہ جو اصطلاح ہے وہ ایک مذمت کے انداز میں پیش کی, مگر علامہ اقبال یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس کا مطلب علامہ اقبال اس بات کے قائل ہیں کہ سیاست میں دین ہونا چاہیے, دین سے مبرہ نہیں ہونی چاہیے سیاست. آپ کیا فرمائیں گے؟
نہیں, ان کے تو دیکھیے سارے فکر کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اس دنیا کی زندگی کو اخلاقیات کے تابع رکھ کر جئیں گے تو اسی صورت میں یہاں خیر و برکت پیدا ہوگی. اخلاقیات یا روحانی اقدار, وہ ڈیموکریسی کے بارے میں بھی اپنی کتاب میں جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ اسپرچول ڈیموکریسی ہے, یعنی روحانی جمہوریت. یعنی مطلب یہ ہے کہ جمہوریت تو ایک زمینی چیز ہے, ایک سیکولر چیز ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ مابعد طبیعیاتی اساسات ہونی چاہیے کہ جو اس کا رشتہ انسان کے اخلاقی اور روحانی وجود کے ساتھ جوڑے رکھیں. تو اسی چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں بھی تعبیر کیا ہے کہ اگر آپ سیاست کو یا نظم اجتماعی کے معاملات کو اخلاقیات کے تابع نہیں رکھیں گے تو یہ تو پھر میکیا ولی کی ریاست بن جائے گی. اسی کو چنگیزیت سے انہوں نے تعبیر کر دیا. یعنی پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہی رہ جاتا ہے کہ حکمران کے پاس طاقت ہوگی یا کسی قوم کے پاس طاقت ہوگی, کوئی سپر پاور بن جائے گی, تو وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر تمام اخلاقی حدود کو پامال کر دے گی. اس وقت بھی دنیا میں جتنی بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم اپنی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں یا کسی دوسری حکومت کی غلطیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حوالہ کون سا ہوتا ہے, وہ اخلاقیات کا حوالہ ہے. تو علامہ اقبال نے یہاں دین کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے, یعنی جب میں ایک مذہبی آدمی بنتا ہوں, میں دین سے محبت کرتا ہوں یا دین کو اختیار کر لیتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اخلاقی وجود کی حیثیت سے کسی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں, اور یہ جواب دہی خلوت میں بھی ہوتی ہے, جلوت میں بھی ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں میری بے لگام جبلتوں کو ایک طرح سے کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. تو اس کو انہوں نے اس میں بیان کیا کہ اگر انسان پر کسی اخلاقی نظریے, کسی اخلاقی قدر یا ویلیوز کی حکمرانی نہیں رہے گی تو پھر تو یہی ہوگا کہ انسانوں کے سروں کے منار بنائے جائیں گے اور اپنے پیش نظر مقصد کے لیے آپ کھیتیاں اجاڑ دیں گے, آپ عورتوں کو بیوہ کریں گے, آپ لڑکیاں اٹھا لیں گے, آپ بچوں کو اپنے نیزوں کی یعنی کے اوپر رکھ لیں گے. پھر یہی ہوگا, پھر تو انسان زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہر ظلم توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اپنی قوت اور برتری کے بلبوتے کے اوپر انسانوں کے لیے استحصال کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ بات ہے جس کو وہ کہنا چاہتے ہیں. اپنی روح میں یہ بات بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ انسان دنیا میں اگر تمام چیزوں میں اخلاقی اقدار کو برتری کے مقام پر نہیں رکھتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر چنگیزی پیدا ہوتی ہے. اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جس میں انسانی حقوق کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے, دنیا کی حکومتوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گی. انسانی حقوق دستور میں ایسی دفعات میں رکھے جاتے ہیں جنہیں ایمرجنسی کے سوا کبھی معطل نہ کیا جائے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ریاست اور حکومت کے نظم پر اخلاقی اقدار کی برتری قائم کرنا ہے. اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ اخلاقی اقدار کے کیا پہلو ملحوظ ہیں, کیا نظر انداز ہو گئے ہیں, لیکن اصول وہی ہے کہ آپ جب حکومت کا نظم چلاتے ہیں تو یہ کوئی استدلال نہیں ہے کہ یہ حکومت کی ضرورت ہے, یہ ریاست کا مفاد ہے, ریاست کے مفاد اور حکومت کی ضرورتیں، ان سب کے اوپر اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حکومت قائم رہنی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو وہ اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ دین کو سیاست پر حکمرانی کرنی چاہیے، دوسرے لفظوں میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ہمارے تمام سیاسی فیصلوں پر برتری حاصل ہونی چاہیے۔
جاوید صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا کہ کوئی بھی جب ٹرمینالوجی بنتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو پھر وہ جامد نہیں رہتی، وہ اپنے اطلاقات میں بھی وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، اپنے مفہوم میں بھی وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ بات آپ کی بالکل درست ہے اور آپ نے اس کی مثالیں بھی دیں، لیکن یہ جو ٹرمینالوجی ہے سیکولرزم کی، اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، ایک تو اس کو میں یہ آپ کی ڈسکشن سے جو میں سمجھا وہ یہ کہ انسان بحیثیت انسان، جب انسان کے حقوق کی بات کی جائے گی تو مذہب کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی، یہ ہے سیکولرزم۔ مذہب کی بنیاد پر بات نہ کرنا بالکل الگ چیز ہے، اور مذہب بیزار ہو جانا بالکل دوسری چیز ہے۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب آپ نے اپنا ایک جوابی بیانیہ لکھا تھا پاکستان کے تناظر میں، تو اس جوابی بیانیے کو لوگوں نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، وہ وہی کنفیوژن ہی تھی۔ یعنی آپ ایک جوابی بیانیہ بیان کر رہے ہیں اور آپ شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کے جو حقوق ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہیں، لیکن لوگ اسے مذہب بیزاری سمجھ رہے تھے۔ تو ذرا اس کو بھی واضح کر دیجئے گا، آپ کا جوابی بیانیہ جو ہے وہ کس تھاٹ کے اوپر تھا؟
نہیں دیکھیے، اس میں تو ایک بالکل دوسری بحث تھی، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس میں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ریاست اور حکومت سے متعلق مذہبی تعبیرات ہیں ان میں کیا غلطی ہو رہی ہے، یعنی وہاں کوئی سیکولرزم کا مقدمہ زیر بحث نہیں تھا، یا یہ چیز بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ ہمارے ہاں سیکولرزم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں مذہبی اصطلاحات سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا جو مذہبی تصورات حکومت اور ریاست کے بارے میں بن گئے ہیں وہ موضوع بحث تھے۔ اس میں یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ اس وقت جو جدید قومی ریاست ہے، یہ آج کی قومی ریاست، کیا اس کا کوئی مذہب ہونا چاہیے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جدید قومی ریاست اور مذہبی ریاست، یہ تو ٹرمز میں کنٹرڈکشن ہے، ہو نہیں سکتی کسی طرح بھی، کیونکہ جدید قومی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک خطہ ارض میں آپ نے ایک ایسی حکومت قائم کر دی ہے جہاں مذہبی لحاظ سے مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی بدھ ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، وہاں پر قوموں کے لحاظ سے بھی مختلف قومیں ہو سکتی ہیں۔ تو ریاست اس حقیقت کو مان کر قائم کی جاتی ہے کہ وہ ان کے مابین کوئی فرق نہیں کرے گی اور سب کے سب لوگ ریاست کے یکساں شہری ہوں گے، یکساں حقوق کے ساتھ۔ وہ حقوق کہاں سے طے ہوں گے؟ وہ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر طے ہوں گے، وہ کسی مذہبی حوالے سے طے ہوں گے، یہ الگ بحث ہے۔ وہاں بحث صرف یہ تھی کہ جدید قومی ریاست کے بارے میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ غلطی واضح کی تھی کہ جو حکمران ہیں ان کا مذہب تو ہوگا، ان کا مذہب کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ذاتی حیثیت میں ہوں تو تب بھی مسلمان ہوں، میں حکمران ہوں تو تب بھی مسلمان ہوں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت جو دنیا میں ریاستیں ہیں ان میں برطانیہ کی ریاست کو دیکھیں تو ملکہ برطانیہ مسیحی چرچ کی نمائندگی کرتی ہیں، چرچ آف انگلینڈ کی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں جو امریکہ کے صدر تھے وہ چرچ جاتے تھے، ان کا حوالہ دے کے بتایا تھا کہ جب وہ چرچ جاتے ہیں یا جا کے عبادت کرتے ہیں تو اپنے مذہبی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جب پاکستان میں حکومت قائم کریں گے تو حکومتیں تو اپنا منشور لے کے آتی ہیں، وہ مذہب کے لحاظ سے بھی اپنا نقطہ نظر بتائیں گی، وہ دوسرے پہلوؤں سے بھی بتائیں گی، جن کو اقتدار حاصل ہوگا وہ اس کے لحاظ سے قانون سازی بھی کریں گے، لیکن ریاست کے نظم کو اس طرح کی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے، اس کو اس سے بلند رہنا چاہیے۔ ریاست میں صرف یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ریاست کا نظام چلاتے وقت لوگوں کے حقوق و فرائض کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، اس کے لیے تو فیصلے کرنے ہوں گے، مقننہ کیسے کام کرے گی، عدلیہ کیسے قائم کرے گی، انتخابات کیسے ہوں گے، قانون سازی کے کیا طریقے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو کسی مذہب کا پابند کریں گے تو پھر وہ قومی ریاست نہیں رہے گی، یہ بات تھی جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں یہ سیکولرزم کی بحث سرے سے تھی ہی نہیں۔
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ابتدا میں جس طرح میں نے ٹرمینالوجیز بتائیں، ایک اور ٹرمینالوجی کا ایک پیئر ہے جو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لیے عام طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں رائٹسٹ اینڈ لیفٹسٹ، اور بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی مذہب کی بنیاد کو فیصلے کرنے کا، مطلب مذہب کو فیصلے کرنے کا اختیار دیتی ہے یا مذہبی بنیادوں پر اپنی اوپینین میکنگ کرتی ہے وہ رائٹسٹ کہلاتی ہے، اور جو خالصتاً کسی بھی مذہب کی بائسنس کے بغیر اوپینین رکھتی ہے وہ لیفٹسٹ کہلاتی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے یا ان دونوں ٹرمینالوجیز میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایولوشن ہوا ہے اور بہت زیادہ ارتقاء ان میں بھی ہوا ہے؟
یہ بالکل ایسا ہی ہے، اسی طرح کی صورتحال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ قدامت پرست ہوتے ہیں، روایات سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کا جو فیبرک بن چکا ہے اس کے اندر ہی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان اقدار یا ان روایات کو جو پہلے سے قائم ہوتی ہیں مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں سادہ کر لیجئے، جیسے کہ برطانیہ وغیرہ میں کنزرویٹوز ہیں یا امریکہ میں ریپبلکنز ہیں، تو یہ بنیادی طور پر قدامت پرست ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے سے روایات چلی آ رہی ہیں، اب وہ روایات سوسائٹی کے فیبرک میں کیسے داخل ہوئی ہیں، ان کی بنیاد مذہب بھی ہوتا ہے، ان کی بنیاد قدیم رسم و رواج بھی ہوتے ہیں جس کو ہمارے ہاں معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ اس سے بغاوت نہیں کرتے۔ میرے نزدیک جو زیادہ بہتر تعبیر ہے وہ مذہبی غیر مذہبی کی یہاں بھی نہیں ہے، وہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ آپ روایت پرست ہیں یا آپ جدیدیت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور روایت کے معاملے میں کوئی حوالہ نہیں دیتے، بلکہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے اس کو جو آپ کے نزدیک استدلال ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر آگے بڑھ کر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بالخصوص جس وقت یہ عوام کی بہبود اور استحصال اور سرمایہ دارانہ معیشت اور اس کے مسائل زیر بحث آئے، تو جن لوگوں نے اس روایتی اجتماعی نظم کو بھی چیلنج کیا اور اس روایتی معاشی نظم کو بھی چیلنج کیا، اور یہ کہا کہ لوگوں کی، مزدوروں کی، پسے ہوئے طبقات کی بہبود کو پیش نظر ہونا چاہیے اور ریاستیں اصلاً لوگوں کی بہبود کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں، تو وہ زیادہ تر لیفٹسٹ کہلائے۔ تو اسی طریقے سے یہ تعبیر آہستہ آہستہ عام ہوتی چلی گئی، اس کے سوا یہ کوئی مذہبی بنیاد کے اوپر اتنی استعمال نہیں ہوئی۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو نظریاتی لحاظ سے، یعنی سیاسی نظریات کے لحاظ سے اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہتے تھے، لیکن وہ بڑے مذہبی لوگ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تاہم وہ ریاست اور حکومت کے معاملات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروگریسو، ان کی تعبیر کے مطابق، نقطہ نظر رکھتے تھے۔ تو میرے نزدیک اس میں جو اصل چیز ہے وہ روایت پرستی اور اس کے مقابل میں جو رویہ ہوتا ہے وہ ہے، اور اسی بنیاد پر اب یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے استعمال ویسے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ ابھی تو آپ دیکھیے تو پاکستان میں، خاص طور پر ہمارے ملک میں، اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون لیفٹسٹ ہے کون رائٹسٹ ہے، رائٹسٹ بہت حد تک لیفٹسٹ ہو چکے ہیں اور لیفٹسٹ بہت حد تک رائٹسٹ ہو چکے ہیں، تو یہ اختلاط بھی ہوتا رہتا ہے اسی طریقے سے تعبیروں میں۔
صحیح، آپ نے یہ ویسے بہت اچھا بتایا کہ رائٹسٹ بہت حد تک لیفٹسٹ ہو چکے ہیں اور لیفٹسٹ رائٹسٹ ہو چکے ہیں۔ جاوید صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے جدیدیت کا بھی حوالہ دیا، پھر ایک اور ٹرمینالوجی ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی واضح کر دیجئے گا، اور وہ ہے لبرلزم۔ کیا لبرلزم جو ہے وہ روایت پسندی سے ہٹ کر ہر چیز پروگریسیولی اڈاپٹ کر لینے کا نام ہے، یا یہ بالکل ہی کوئی الگ ٹرمینالوجی ہے لبرلزم؟
دیکھیے اس میں بھی جو بڑی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان کو فکر میں، عمل میں، نتائج تحقیق کو بیان کرنے میں آزادی ہونی چاہیے، یا وہ اپنے معاشرے کی اقدار کا یا معاشرے کی روایات کا پابند ہوگا اور اسی دائرے میں اپنی آزادی کو استعمال کرے گا۔ تو یہاں بھی بنیادی بحث یہ ہے، یعنی میں اس وقت یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم بالکل یعنی اکیڈیمک طریقے یا کتابی بحث میں الجھ کے رہ جائیں، چیزیں کیسے
جی جی
استعمال میں آتی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم
بالکل
اس
ٹھیک
طرف جائیں گے تو ہماری یہ ساری گفتگو جتنی ہے وہ اصل میں اصطلاحات کی بالکل اسی طرح کی بھول بھلیاں بن کے رہ جائے گی جو عام طور پر کتابوں کے اندر ان اصطلاحات میں ہوتا ہے. تو
جی
روایت
بالکل ٹھیک
پرستی،
بالکل ٹھیک
روایت پرستی جس وقت، ظاہر ہے کہ جس وقت آپ روایت کا لفظ بولتے ہیں تو اگر کسی سوسائٹی میں اس روایت پر مذہب کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں، جیسے مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں اور روایت اس سے بنی ہوئی ہے، یا روایت کی تشکیل اور تعمیر میں اس کا بڑا غیر معمولی کردار ہے، مذہب کہیے یا مذہبی فکر کہیے جو پیدا ہوئی، تو اس میں جیسے ہی لبرلزم کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ روایت کی بجائے خلاف مذہب تصور پیدا کر دیتا. درحال کہ جو لوگ یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسے بندھن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جن بندھن کو آپ ریشنلی یا عقلی طور پر ثابت نہ کر سکیں، کیا وہ بھی یہی رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
لیکن ظاہر ہے کہ جب اس کا اطلاق کسی معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو معاشرے میں اطلاق کہیں ہوا میں تو نہیں ہوگا نا، اس کا اظہار ہوگا. جب اظہار ہوگا تو وہاں پر کچھ روایات زیر بحث آئیں گی، وہ جب روایات زیر بحث آئیں گی تو وہ روایات عرف کی نوعیت کی بھی ہوں گی اور وہ مذہبی نوعیت کی بھی ہوں گی. مذہبی نوعیت کی روایات پر جب یہ طبقہ یا اس طرز فکر کے لوگ تنقید کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ لبرلزم کے معنی یہ ہے کہ آپ نے مذہب سے، خدا سے آزادی حاصل کر لی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو یہ اصطلاحات پیدا ہوئی ہیں تو یہ اصطلاحات ایسے ہی وجود پذیر نہیں ہو گئیں. مغرب میں مذہب کی گرفت ڈھیلی ہوئی بلکہ اس کا خاتمہ ہو گیا. پاپائیت جو سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے سوسائٹی کو کنٹرول کر رہی تھی وہ سمٹ کر ویٹیکن تک محدود ہو کے رہ گئی. بادشاہوں نے بھی اس سے آزادی کا اعلان کر دیا، معاشرے نے بھی اس سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور چونکہ یہ آزادی ایک دن میں نہیں ملی، اس کے خلاف جدوجہد کرنی پڑی، تو اس میں بھی جو بنیادی نظریہ جس نے کردار ادا کیا وہ ہیومنزم تھا، یعنی انسان کو بنیاد بنایا جائے. اس سے پہلے جو سوسائٹی تھی وہ خواہ مسلمانوں کی سوسائٹی تھی یا مسیحی سوسائٹی تھی، وہ گاڈ سینٹرک تھی، یعنی اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کو بنیاد بنا کر پورے معاشرے کے معاملات کو دیکھا جاتا تھا. خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا تعالیٰ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، سیاست میں کیا چاہتا ہے، معیشت میں کیا چاہتا ہے، معاشرت میں کیا چاہتا ہے، گھروں میں کیا چاہتا ہے، تو خدا کیا چاہتا ہے، اس مرضی، خدا کی مرضی کو بتانے کا کام چرچ کرتا تھا. جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس کے مقابلے میں کوئی فلسفہ وجود میں آنا تھا تو وہ ہیومنزم کا فلسفہ تھا، یعنی اصل چیز انسان ہے. تو گویا زاویہ وہی ہوا کہ آپ کی جو توجہ آسمان پر تھی، آپ خدا کے حوالے سے دنیا کو دیکھتے تھے، تو اب یہ تقاضا کیا گیا کہ خدا کو تو آپ آسمان پر بیٹھا رہنے دیجئے، انسان انسان کے حوالے سے دیکھا جائے گا. اسی وجہ سے پھر یہ انسانیت، انسانی اقدار، اس طرح کی اصطلاحات عام ہوئیں. یہ جتنے ازم ہیں یہ اصل میں ہیومنزم کے اس بنیادی تصور سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ خالص فلسفے کی سطح پر دیکھیں تو ان کی روح میں الحاد ہے، لیکن اصطلاحات وہاں رہی نہیں جہاں سے یہ پیدا ہوئی تھیں، وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک لوز سے مفہوم میں استعمال ہوتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جب لبرل کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی روایات کے بندھن اور اسر و اغلال میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ یہ آزادی رکھتا ہے، سوچ کی آزادی، فکر کی آزادی. اب اگر آپ پلٹ کر پوچھیں گے کہ کیا مذہب سے آزادی، تو شاید وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ بالکل فلسفے کی سطح پر جائیں تو یہ جتنے ازم ہیں یہ بنیادی طور پر خدا سے توجہ ہٹا کر انسان سینٹرک دنیا پیدا کرنے سے وجود پذیر ہوئے ہیں. یہ میں اس وقت بحث نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی پیدائش حقیقت میں وہیں سے ہوئی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ خدا کا انکار کرنا لازم ہو یا مذہب کا انکار کرنا لازم ہو، نہیں، اب خدا اور مذہب وہ انسانی زندگی کے اندر زندہ حوالہ نہیں رہیں گے، بلکہ انسان کو مرکز بنا کے دیکھا جائے گا۔ تو انسان کو مرکز بنا کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ جب انسان مرکز ہے تو پھر یہ روایت کیا چیز ہے، اور یہ عرف کیا چیز ہے، اور یہ سوسائٹی کی اقدار کیا چیز ہے، ان سب سے ہٹ کر ہم کو آزادانہ اور کرٹیکل سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ بات آپ جب آپ اس طرح کہیں گے، مجرد کہیں گے تو اچھی لگے گی، لیکن جیسے ہی آپ اس کا اطلاق کریں گے تو اطلاق کسی سوسائٹی میں ہوگا نا، جب سوسائٹی پر اطلاق کریں گے تو وہاں اس کی زد پڑے گی روایت پر، اور روایت میں اگر کسی معاشرے میں مذہب کا کردار بہت غیر معمولی رہا ہے تو پھر لبرلزم اور مذہبی لوگ بالکل مقابل میں آ جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں جب بحث ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے عام طور پر۔
بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ بڑی تفصیل سے بتایا، گو کہ ابھی جو میں سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کا کافی حد تک آپ نے انالیسس کر ہی دیا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوا، آپ نے اپنے کسی پچھلے پروگرام میں یہ بتایا بھی تھا کہ اجتہاد تو ہوا اور پانی کی طرح ہے اور اس کی تو ضرورت ہے، لیکن جب کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے دین میں تو اسے لبرل اسلام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، آپ کو لوگ جو ہے وہ لبرل اسلام پیش کرنے والا بتاتے ہیں، اور جو اجتہاد کا دروازہ جس نے بند کر دیا ہے، جو بس اپنے اسلاف اور اپنے ائمہ اربعہ کے اس پہ فالو کر رہا ہے، ان کو کلاسیکل اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟
میرے نزدیک یہ بالکل وہی بات ہے جس کی ابھی ہم ذرا فلسفیانہ سطح پر توضیح کر رہے تھے، یعنی جب آپ کسی سوسائٹی میں کوئی بات کہیں گے، اب یہ اجتہاد کی اصطلاح لیجئے، اجتہاد کی اصطلاح ہمارے ہاں مذہبی علم کی اصطلاح ہے، ہمارے جو بہت بڑے بڑے لوگ قانون سازی میں پیدا ہوئے آپ ان کو مجتہدین کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اصطلاح ہمارے ہاں ایک خاص طرح کا تقدس بھی رکھتی ہے۔ تاہم جس وقت آپ اجتہاد کریں گے، اب یہ دیکھیے کہ ایک بڑی مقدس اصطلاح ہے، اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اصول فقہ میں بار بار استعمال ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت قائم کی جاتی ہے کہ آپ نے اس کی تصویب فرمائی تھی، یہ سب باتیں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں۔ جس وقت آپ اجتہاد عملاً کرتے ہیں، یعنی ویسے گفتگو کریں، میں بھی کسی جگہ لیکچر دوں، آپ بھی گفتگو کریں اور یہ کہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد بڑی ضروری چیز ہے، اجتہاد کے بغیر تو سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی، علامہ اقبال نے اس کا بہت ذکر کیا، اس حوالے سے لیکچر ہوں گے، گفتگویں ہوں گی، ہر آدمی تحسین کرے گا، لیکن جیسے ہی آپ اجتہاد کرنے کی گستاخی کر ڈالیں گے تو اس کا اثر پڑے گا نا کسی چیز پر۔ وہ کس چیز پہ اثر پڑتا ہے؟ وہ ہمیشہ روایت پر پڑتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ تمام جتنی بھی یہ اصطلاحات ہیں یہ پرابلم اس وقت بنتی ہیں، یعنی پرابلم اپنے فلسفیانہ پس منظر میں نہیں بنتی، فلسفیانہ پس منظر سے تو عام لوگ واقف بھی نہیں ہوتے زیادہ تر، جیسے ہی آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں تو تصادم کس چیز میں ہوتا ہے؟ تصادم روایت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک روایتی جو طرز عمل یا معاشرت یا تہذیب یا ثقافت یا نظریہ موجود ہوتا ہے اس پر ہی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، اسی پر آپ تنقید کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسانی معاشروں کی ایک فطری تقسیم ہے، وہ تقسیم کیا ہے کہ ان میں کوئی 60-65% لوگ عام طور پر کنزرویٹو ہوتے ہیں، جس کا اظہار مغربی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، اور کوئی 25-30% لوگ عام طور پر لبرل ہوتے ہیں، جن کو آپ ڈیموکریٹس کہتے ہیں، یا اس طرح مختلف تعبیروں میں مغرب کی سیاسی جماعتوں میں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو سوسائٹی کے اندر یہ چیز موجود ہے تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو کنزرویٹیوز ہوتے ہیں یا قدامت پسند ہوتے ہیں یہ روایت کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور روایت لوگوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روایت کے علمبردار موجود ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی اجتہاد کرے گا تو سب سے پہلے زد روایت کے کسی پہلو پر پڑے گی، جب یہ زد پڑے گی تو اس موقع کے اوپر پھر مجتہد کو یا اجتہاد کرنے والے کو لبرلی کہا جائے گا، یعنی یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ ایک عام آدمی جو اجتہاد کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے عملاً دیکھا کہ کوئی اجتہاد کیا گیا اور پہلے سے موجود کسی روایتی نظریے کو چیلنج کر دیا گیا، تو اب وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ یہ تو غالباً کوئی لبرل نقطہ نظر ہے جو بیان ہو رہا ہے، یا یہ بات بیان ہو رہی ہے. آپ دیکھیے، میں نے اپنی پوری پبلک زندگی میں اپنے فکر کی تعبیر کے لیے، اپنے کام کی تعبیر کے لیے کوئی اصطلاح ان میں سے استعمال نہیں کی، کبھی نہ سیکولرزم، نہ لبرلزم، نہ نیشنلزم، کوئی اصطلاح کبھی استعمال نہیں کی. یعنی ہمیشہ مجرد افکار کو بیان کیا ہے. اور اسلام کے معاملے میں بھی اگر آپ وہ جوابی بیانیہ ہی پڑھ لیں تو اس میں کسی جگہ سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کسی جگہ لبرلزم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر قومیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، خلافت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کے نفاذ کے حدود بیان کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہو یا لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اس میں ہمارے روایتی اسٹرکچر پر زد پڑ رہی ہے، تو وہ فوراً پلٹ کے آپ کو کسی خانے میں ڈالتے ہیں. وہ پھر لبرلزم کا خانہ ہوتا ہے اور وہ ہر دور میں آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ قدیم زمانے میں جائیں تو وہاں پر جو آپ کو فرقے اور گروہ نظر آتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کو کسی نہ کسی خانے میں ڈال دیا جاتا تھا. اسی طرح کا معاملہ آج بھی ہوتا ہے، اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنی بات کی وضاحت کرتے چلے جائیں اور بتاتے چلے جائیں. تو میں نے تو بالکل وہی کام کیا ہے جو ہماری امت میں اہل علم کرتے آئے ہیں. یعنی جو چیز بھی ہمارے ہاں مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ کی صورت میں موجود تھی، اس کا کریٹیکلی جائزہ لے کے دکھایا ہے، اور اس میں اگر کسی غلطی کو محسوس کیا ہے تو اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. تاہم لوگوں کا عام مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ جب تک کوئی لیبل نہ لگا لے اس وقت تک وہ چیز کی تفہیم نہیں کر پاتے. تو یہ حادثہ ہوتا ہے، بہت سے معاملات میں ہوتا ہے.
بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، ہم نے آج جو گفتگو کی وہ گفتگو آپ نے سنی. بہت ساری چیزیں جاوید صاحب نے ایکسپلین کی، بہت سارے جو ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں ان کے پس منظر کیا ہیں، ان کے وہ کیسے وجود میں آئیں، ان کا ایولوشن کیسے ہوا، وہ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.